نماز پڑھتے ہوئے تحریر فرمایا کہ ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، کوئی حرج نہیں، انسانی دماغ سوچنے سے نہیں رک سکتا، اور یہ پاگل ہی ہو جائے، اور پاگل بھی تو کچھ سوچتا ہی ہوگا، اب خدا جانے کیا سوچتا ہوگا، مگر یہ کہ انسانی دماغ ہے، اور بیوی کے، بچوں کے، اچھے برے، دنیا کے، آخرت کے، سارے خیالات آتے رہتے ہیں. کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یکسوئی ہو مزاج میں، اللہ کی طرف ذہن لگا رہے، اور اگر یکسوئی کسی کو نصیب ہو تو باقی 100 200 400 سوئیاں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، عام زندگی میں پریکٹس کرنی چاہیے. مثلاً دوپہر کو، رات کو سوتے ہوئے آخری عمل اللہ سے بات کرنی ہو کہ اللہ آپ نے یہ انعام کیا، کسی دن اور ٹاپک لے لے، کسی دن اور ٹاپک لے لے، اللہ آپ نے بڑے انعامات فرمائے، اللہ یہ مجھ پہ ظلم ہو گیا، اللہ اس سوسائٹی میں یہ ظلم ہے، اللہ یہ کر دے یہ کر دے، تو آہستہ آہستہ یکسوئی آ جاتا. اب اتنی نماز کے گرد و پیش کا دھیان ہی نہ رہے کسی آدمی کو، یہ صوفیہ جو مراقبات کراتے ہیں یہ اس میں کبھی آتی ہے کہ اسے گرد و پیش کے متعلق بالکل بے خبری ہو جائے. ورنہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں لمبی نماز پڑھاؤں، پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس بچے کی ماں بیچاری آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ نماز توڑوں کہ بچے کو سنبھالوں. تو اس لیے بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، دماغ اپنا کام، سیدھی طرح منہ سیدھا کرے اللہ کی طرف اور نماز پڑھے. جوتے بدل گئے مسجد میں، کوئی حرج نہیں، نیت ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے کیا کسی کے جوتے لینے اور پہننے ہیں، بس ہو گیا تو وہ جوتے خیرات کر دے، بہت زیادہ تردد ہے. اور اگر ننگے پاؤں گھر آ گیا تو اس سے بھی زیادہ اچھا کام کیا ہے، گری پڑی چیز جس کا کوئی مالک نہ بنے نہیں لینی چاہیے، اٹھانی ہی نہیں چاہیے. اور وہ چیز ہوتی ہے اصل میں، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے کہ یہ چیز کس کی ہے وہ لے لے. کتنا اعلان کیا جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ 1 سال اعلان کیا جائے اس جگہ پہ آ کے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بار تو انہوں نے رجوع کر لیا، انہوں نے کہا بھائی اشتہار شہرت ہو جانا کافی ہے، سال کی قید نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت فتویٰ کیسے بدل دیا؟ فرمایا میں کل جا رہا تھا اور ایک گٹھڑی پڑی ہوئی تھی اور ایک عورت بار بار مڑ کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی گلی میں، تو میں نے وہ اٹھا لی، تو میں نے کہا یہ آپ کی ہے، اس کا میری نہیں ہے. تو فرمایا اگلی گلی میں اتنے میں پہنچ گئے، تو میں نے کہا، پھر اس نے کہا آپ یہاں آ کے 1 سال تک بتاتے رہنا کہ کس کی گٹھڑی ہے، تم سے لے لیں. امام صاحب رحمۃ اللہ فرما دیتے ان کے پاس کہاں وقت تھا کہ آ کے 1 سال اس گلی میں اعلان کرتے رہتے. امام صاحب رحمۃ اللہ بر بنائے عقل جو ایسے فتوے ہوتے ہیں تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا، تو ہو جاتا ہے ایسے، کوئی حرج نہیں ہے، نیت انسان کی درست ہو. یہ انما الاعمال بالنیات جو ہے نا، اس سے ہمارے حنفی فقہا نے بڑا زبردست کلیہ نکالا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الامور بمقاصدہا، کوئی بھی کام اس کے مقصد کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان لوگوں کی بھی اپریشیٹ کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی گویا اجر اور ثواب کا مستحق ٹھہرایا ہے مختلف انداز میں، جن کی اولاد نہیں ہوتی لیکن وہ اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اولاد ہو جائے. اب یہ مقصد اللہ کے ہاں ہے نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اس نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی کمی نہیں چھوڑی. بس اسی طرح الامور بمقاصدہا, کاموں کا اعتبار ہوتا ہے مقصد کے. مقصد یہ ہے کہ جوتے کسی کے لے کے بھاگ جائے, مقصد یہ ہے کہ نہیں یہ جوتے اس کو تنگ ہو رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, اس کو میں غائب کر دوں. مقصد یہ ہے کہ یہ جوتے بھائی بھی پہنتے ہیں, یہ جوتے شوہر بھی پہنتے ہیں. بھائی کا انتقال ہو گیا, شوہر یاد آتا ہے ان جوتوں کو دیکھ کے, اس کے جوتے اٹھا کر ادھر ادھر کر دیے تاکہ یہ ایک نشانی جو بھائی کی ہے یہ نہ رہے. میں روز تنگ ہوتی ہوں اس سے. تو ہر کام اس کے مقصد کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے, تو اس لیے مقصد اس کا ٹھیک ہے تو بس بات ٹھیک ہے. اگر کسی نے شادی نہیں کی اور اس کے بہن بھائی زندہ ہیں تو اس کا جو ترکہ ہے انتقال کی صورت میں وہ بھائیوں اور بہنوں کی طرف منتقل ہو جائے گا. وہ اپنی زندگی میں حصے دے دے بہنوں اور بھائیوں کو اور ان کے اولاد میں تقسیم کر دے. زندگی میں تو ہبہ ہے نا, وہ جس کا جتنا چاہے دے دے, کوئی اس پہ پابندی نہیں. البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا حصہ برابر ہونا چاہیے, جتنا بہن کو دے گا اتنا ہی بھائی کو بھی دے, جتنا بیٹی کو دے گا اتنا بیٹے کو بھی دے. زندگی میں یہ ہبہ ہے, اور موت کی صورت میں وراثت ہے, اور وراثت کے قانون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. تقسیم کرنے کی وصیت سے بہتر ہے کہ زندگی میں ہی کر جائے, اس لیے کہ اگرچہ تقسیم کی وصیت کرنا ٹھیک ہے لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ لڑائی جھگڑا کچہری ان چیزوں سے بہتر ہے اپنی زندگی میں ہی نپٹا جائے. اور اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں وصیت کروں اور اللہ مجھے اس کا اجر دے اور میرے بعد جب یہ مال لوگوں تک پہنچے گا تو میرے بہن بھائی خوش ہوں گے, تو وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں فرمایا ہے کہ مومن کو بغیر اس کی توقع کے خوش کر دینا جنت میں لے جائے گی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا مال ایک آدمی کو بھیجا تو بیچارہ مقروض تنگ دستہ دیکھ کے حیران رہ گیا. تو ابن مبارک رحمت اللہ سے وہ ملا اور اس نے کہا ابن مبارک اتنا بڑا اتنا مال اتنا بڑا تحفہ ہدیہ. انہوں نے کہا میرے خیال میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کروں کہ آپ نے فرمایا جو مومن کو اچانک خوش کر دے اللہ اس کے لیے جنت ضروری قرار دیتا ہے, تو میں نے اس حدیث پہ عمل کیا. تو اب اس آدمی کا مقصد یہ ہے کہ وصیت جب یہ پڑھیں گے تو خوش ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بالکل ایک ایک سوتر اور ایک ایک پائی کا حساب کر دینا چاہیے. ایسے نہ ہو یہ وصیت بعد والوں کے لیے جھگڑا بن جائے, سب چیزیں کلیئر کرنی چاہیے. انتقال کے وقت کون کون اس کے ہاں حاضر ہو, چاہیے کہ جب اس پہ نزع کا عالم طاری ہو جائے تو ایک تو ان لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے جس سے اس میت اس مرنے والے کی کوئی لڑائی جھگڑا تھی, کیونکہ وہ وقت ہے اللہ کی رحمت کا, اور وہ وقت ہے اس کا کلمہ پڑھنے کا, اور وہ وقت ہے اس کا اللہ کو یاد کرنے کا جو دو چار منٹ باقی رہ گئے. ایسی صورت میں اس کے سامنے کوئی بھی ایسا شخص آ جاتا ہے, سالہ آ جاتا ہے, بہنوئی آ جاتا ہے, کوئی دوست مل جاتا جس کے ساتھ ساری زندگی دشمنیاں رہیں, تو اب اس کا دماغ اس کی طرف لگ جائے گا. اس لیے وہ کہا کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ اختلافات تھے, لڑائیاں تھیں, ان کو اس مرنے والے کے کمرے میں نہ لایا جائے کہ وہ اللہ کی یاد سے زہول نہ ہو جائے, اللہ کی یاد سے کہیں غفلت نہ آ جائے, خونی پرانے چکروں میں نہ پڑ جائے. اسی طرح ہر وہ مرد و عورت جس پہ غسل واجب ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں نا وہ کچھ دیر کے لیے ہٹ جاتے ہیں. ان میں فرق کرنا چاہیے, ایک وہ خواتین ہیں جو ایام کی حالت میں ہیں ان کو نہیں کہا, وہ تو ایک مجبوری ہے بس اللہ کی طرف سے, وہ جو بھی ہو بہنیں بیوی والد جو بھی ہو کوئی حرج نہیں. ایک ہے کہ وہ ایام کی حالت سے نکل گئی اور بھی صرف نہانا باقی ہے، یا کوئی مرد ہے اور اس پہ غسل واجب ہے، ان دونوں کو نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے جسم سے ایک ایسی بو ہوتی ہے جس سے فرشتوں کو وحشت ہوتی ہے، تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو انہیں خود احتیاط کرنی چاہیے کہ نہائیں فوراً اور حاضر ہو جائیں، یا یہ کہ یہ پھر اس جگہ پر نہ جائیں جہاں پہ اس شخص کا انتقال ہو رہا ہے۔ یزید کے متعلق بھیا، یہ بار بار باتیں تھوڑی ہی ہوتی ہیں، روز روز تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی ٹاپک کو، یہ 50 مرتبہ یزید کا مسئلہ ڈسکس ہو چکا ہے، ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یزید ہمارے نزدیک فاسق و فاجر تھا، حنفی فقہا میں سے کچھ اس پہ لعنت کے قائل ہیں، یہ علماء سمرقند اور بخارا وغیرہ وغیرہ کہ اس پہ لعنت بھیجتے تھے، ایک گروہ حنفی فقہا میں ایسا ہے جو کہتا ہے اس لعنت کے سلسلے کو چھوڑو، اللہ کو یاد کرو، دفع کرو، لے گیا اللہ کے ہاں جو کچھ بھی لے گیا، یہ روز روز نہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی بھیا آپ کتابوں میں خود تلاش کیجئے نا، اب یقین جانیے جو کچھ یہاں عرض کیا جاتا ہے یہ کافی تحقیق کے بعد ہوتا ہے، اب ہر دن ایک نیا آدمی اٹھے ایک نئے اعتراض بھیج دے تو اور بھی بتیرے کام ہے دنیا میں، آپ کو نہیں سمجھ آتی سننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہ وہ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے تھے اس کا سکرین شاٹ آپ کو بھیج دیں، یہ آتا نہیں، ہمیں نہیں آتا، یہ سکرین شاٹ ہوتا کیا ہے، تصویر ہوتی کیا ہے، ہمیں آتی نہیں تو اب کیسے بھیج دیں۔ بچوں کو فقہ کی تعلیم دینی ہے انگلش میں تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابیں دیکھیے، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی تعلیم اسلام یا تعلیم الاسلام، اگر اس کا انگلش ترجمہ مل جائے تو اسے بچوں کو پڑھانا چاہیے، ویسے بھی اب انگلش میں بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں، تو جو اہل علم تھے جن کے عقائد درست تھے اور وہ شرک و بدعت سے پاک لوگ تھے ان کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے۔ جس کتاب کا آپ نے فرمایا ہے وہ ابھی زیر تباہت ہے، سیلاب کی وجہ سے لاہور سے جو پریس والے تھے ان کا ہم سامان منگا نہیں سکے، اور وہ ہماری کتاب انشاءاللہ چھپ جائے گی، شاید آئندہ ہفتے ہی آ جائے، ہم پیش کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ صلاۃ و سلام ہے، اور جب کتاب آئے گی تو تب آپ سے عرض کرتے ہیں۔ فلیکس پر انسانی تصاویر، بچنا چاہیے ان تصاویر سے، بس اب آخری وقت آیا ہوا ہے اور جن چیزوں میں پوری دنیا ہی مبتلا ہو رہی ہے کس کس جگہ سے جان چھڑائیں، جیسے سود ہے، اب سود سے آدمی کہاں تک بچ سکتا ہے، اپنی بسات کی حد تک جتنا ہو سکے تصویر کشی سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ تنہائی میسر، خالص تنہائی میسر ہو جائے کیا کہنے، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے اس شخص پہ جس کو خالص تنہائی میسر ہو جائے۔ ایک تو تنہائی ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا، شکر ہے خدا کا جان چکی، لوگ جس کو چھوڑ دیں اس زمانے میں بڑا اچھا، وہ خود چھوڑ دے تاریک الدنیا ہو جائے وہ بھی اچھا ہے، کہ بس جو ضروری حقوق ہیں پورے کیے، باقی نہ تعریف پہ خوشی اور نہ مذمت پہ غم، ان قریب مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، تم الزام لگاتے ہو تو وہاں جواب دے لینا، تعریف کرتے ہو تو اللہ تمہیں وہاں ثواب دے گا، میرا لینا کیا اور دینا ہے۔ اور تنہائی اس سے بھی خالص ہو، کیا کہنے کیا کہنے، اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہے اس انسان پہ جس کی تنہائی خالص ہو جائے، یعنی تنہائی اپنے سے بھی جدائی ہو جائے، اگر اپنے وجود کا ادراک رہے کہ میں ہوں تو تنہائی تو نہ ہوئی نا یار، اپنا وجود تو ہے نا، میں تو ہوں نا، جس دن اس میں سے گزر گیا اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں ہوں کچھ نہیں، بس یہ خالص تنہائی ہے، یہ اللہ کسی کو نصیب کر دے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر وہ ہم سے پناہ مانگے گا تو ہم ضرور پناہ دیں گے۔ وہ ہم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, ہم اس کی ضرور مانیں گے, ہم اس کو ہر وہ نعمت دیں گے دنیا اور آخرت کی جس کی وہ طلب کرے گا. وہ جو مقام ہے نا, وہ اس وقت آتا ہے جب خالص تنہائی ہو جائے, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. یہ خالص تنہائی چاہیے تاکہ مرنے پہ خوشی ہو, دکھ نہ ہو. کس کو چھوڑ کے مرنا ہے؟ اسی کے پاس تو جانا ہے جس کے خاطر ساری زندگی مشقتیں پیلتے رہے. ذکر سری افضل ہے یا جاری؟ مولانا غلام رسول صاحب سعیدی صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں اور مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کی. بھیا کیوں ان جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ یہ سارے دیوبندیت اور بریلویت کے جھگڑے, سیدھی سادی بات کرو جو ہمارے فقہائے حنفیہ ہمیشہ لکھتے رہے ہیں اور صاحب ہدایہ نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر اور یاد میں اصل بغیر آواز کے, بس سری ذکر, خاموشی سے اللہ کو یاد کرنا یہ اصل ہے. اسی لیے حنفی آمین بالجہر کے قائل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اصل اللہ کو مانگنا. اللہ نے ادعو ربکم تضرعن, اور اللہ کو مانگو بڑی, اللہ سے مانگو بڑی خاموشی سے, دون الجہر من القول, آواز بلند کیے بغیر اللہ سے دعا مانگو. وہ کہتے ہیں آمین بھی تو دعا ہے نا, اس لیے آمین آہستہ آواز سے. اور جب وہ اصل اللہ کے ذکر میں خاموشی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو اسی لیے وہ سنت کے مطابق جہاں بھی دعا کرنی ہوتی ہے خاموشی سے کرتے ہیں, بولتے ہی نہیں. تو اصل تو وہ سر ہے. یہ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے اور جن لوگوں نے لکھا تھا, اس وقت نہ دیوبند تھا اور نہ بریلی تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اس پہ چلے جاؤ. یار ان 12 صدیوں سے پہلے بھی تو مسلمان رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ ان کی کتابیں دیکھو, انہوں نے جو فتوے دیے ہیں وہ ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہیں. اس لیے اصل حنفی فقہا کے نزدیک سر ہے, خاموشی ہے, زبان کا تلفظ ہے اور آواز کو نہ بلند کرنا ہے. اب اس سے آپ ایکسیپشنز نکالیے, مستثنا کہاں کہاں ہیں, مستثنیات کہاں کہاں ہیں. مثلا مستثنیات میں سے یہ ہے کہ آدمی تلبیہ اونچی آواز سے پڑھے, لبیک اللہم لبیک, اتنا تو پڑھے کہ اپنے کان سنیں. اس سے ایک اور مستثنا نکالیے, ذی الحج میں عید کے بعد 12 ذی الحج اور 10-11 اونچی آواز سے تکبیرات کا کہنا, یہ اس سے خارج ہو گیا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مواقع پر اونچی آواز میں ذکر کیا یہ سب اس سے اصول سے مستثنا ہو گئے. ایک ہوتا ہے اصول اور ایک ہوتا ہے اس سے رخصت دے دینا, ایکسیپشنل کیسز. تو ایکسیپشنل کیسز وہ سارے آ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آواز بلند کی ہے. پھر اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آواز بلند فرمائی تاکہ تعلیم دیں صحابہ رضی اللہ عنہ, مثلا زہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اور آپ نے سورہ انشقاق کی ایک آیت اونچی آواز سے پڑھی, تو کیا زہر میں جہر جائز ہے؟ بالکل نہیں. زہر اور عصر دونوں آہستہ آواز سے پڑھی جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ آیت پڑھی تو بتایا کہ فاتحہ کے بعد میں فلاں سورت کی تلاوت کر رہا ہوں. تو اس لیے جہاں جہاں جہر اونچی آواز سے ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے پڑھیے, اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں. اور اللہ کے ہاں اس پہ زیادہ اجر اسی میں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اونچی آواز سے ذکر کیا جائے جہاں جہاں انہوں نے کیا. اب دیکھتے نہیں ہوتے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اونچی آواز سے اونچا اونچا حج میں ایک موقع پہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے. ایک مقام پہ آیا کہ سفر میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں ہم سے کہا کہ تم جسے پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے کہ تمہاری اونچی آواز کو سن لے گا اور آہستہ آواز کو نہیں سنے گا. آرام سے سکون سے اللہ کو یاد. اس لیے ایک ہے شریعت کے کام کو شروع کرنے میں جلدی کرنا, وضو کیا یہ کیا یہ کیا. ایک ہے جب اس عمل کو شروع کر دیا جائے تو اب بڑے سکون سے بڑے وقار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیکم السکینہ, سکون سے اب کرو. شروع کر دی نا نماز, اب آرام سے پڑھو. سلام پھیرا تو فرمایا میں نے نماز میں تھا تو کسی کی رکعت رہ گئی تھی, وہ جلدی جلدی آیا, کون تھا؟ عرض کیا میں ہوں اللہ کے. شاید حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی. شاید تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بہت وقار سے چلا کر. یہ جو انسانی چال ہے نا چلنے کی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نظر رکھتے تھے. فرمایا کبھی ایک جوتا پہن کے نہ چلو, ہمیشہ دونوں جوتے پہنو یا اتار دو. وقار میں فرمایا کہ اس طرح چلو جیسے مطلب ایک شریف آدمی چلتا ہے. اسی لیے قرآن میں بھی آیا اللہ کہتا ہے یمشون فی الارض ہونن, وہ زمین پہ بڑے وقار سے چلتے ہیں. تو انسانی چال بتاتی ہے کہ متکبر آدمی کیسے چلتا ہے, بے حیا آدمی کیسے, ولیعظ باللہ فلاں آدمی کیسے, فلاں کیسے چلتا ہے. تو فرمایا نماز میں آؤ بڑے سکون اور وقار سے. تو اس لیے جہاں جہاں بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہر سے ذکر کا حکم, وہاں جہر ہے, نہیں ہے تو سر ہے. عاشورہ کی روایات لکھ بھیجی ہیں, عاشورہ کی بہت روایات ہیں بھائی, سب جھوٹ پہ مبنی ہیں. کتنی روایات کا ہم رد کریں یا یہ کریں وہ کریں, بڑا بہت مشکل ہے, نہیں ہوتا. ابن جوزی نے لکھا ہے, ابن قیم نے لکھا ہے, اہل تشیع کے ہاں بہت روایات ہیں جو ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہیں. ہمارے نزدیک اصول کی بات وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی. وہ جب بصرہ کے گورنر بنے تو ان کے سامنے بہت سی چیزیں رکھی گئیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فیصلے کیے یہ فیصلے کیے, تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسلم کے مقدمے میں آیا رد کر دیا. اور ان کہا کہ امیر المومنین یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, علی یہ فیصلہ نہیں, علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور فرمایا افسوس تم نے جعلی چیزیں حضرت کی طرف سے لکھ کے علم کا بہت بڑا حصہ ضائع کر. ہمارے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صرف وہ روایات قابل قبول ہیں جو روایات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا ان کے شاگردوں کے واسطے سے آئی. بس سیدھا سادہ اصول ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ٹاپ ٹاپ کے سچے لوگ. اتنا علم تھا ان کے پاس کہ وہ جاتے تھے مدینہ منورہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے, حالانکہ وہ تابعی تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنے یہ شاگرد تھے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اتنے زیادہ نہیں تھے, وہ اتنے لمبے چوڑے تعلقات ہی نہیں تھے, اور اتنے حیا والے یہ لوگ تھے, بیٹھتے ہی نہیں تھے مسجد میں, جہاں چار سے پانچواں آدمی ہوا اٹھ کے چل پڑے گھر چلے. ابراہیم نخعی رحمتہ اللہ علیہ کے جنازے میں کل آٹھ آدمی شریک تھے, اور نخعی رحمتہ اللہ علیہ کی فقہ قیامت تک جاری ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نخعی کے کتنے فتووں پہ فتوے دیتے ہیں, یہ سب وہی ہیں. شہرت سے بھاگتے تھے, ملتے ہی نہیں تھے. پانچ شاگرد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اور پانچوں معذور. اللہ کی شان ہے, معذوروں سے خدا نے کیا کام لیا. کوئی سننے سے معذور ہے, کوئی دیکھنے سے معذور ہے, کوئی چلنے سے معذور ہے, جیسے میت پڑی ہوئی ہوتی ہے. ولیعظ باللہ ان لوگوں سے خدا نے پوری دنیا میں حنفی فقہ کو پھیلایا. تو اس لیے ہمارے نزدیک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جو روایات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں وہ قابل قبول ہے. اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہے ہمیشہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں رہے, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم کوفہ شہر میں تھا, اور امیر المومنین نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تو کوفہ کی جامع مسجد میں انہوں نے کہا اس شہر کے علماء کو حاضر کرو, تو 4000 کے قریب ان کے شاگرد بیٹھے اور وہ پوچھتے رہے کہ اچھا کتنا علم ہے تمہارا, یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اترے منبر سے اور انہوں نے کہا اللہ ابن مسعود کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے اس نے اس شہر کو علم سے بھر دی. تو اس لیے بہت روایات ہیں عاشورہ کے متعلق, جھوٹ پہ مبنی اب کس کس کا. یہ بہت لمبی تحریر ہے بھیا, اتنے سوالات اور جوابات کیسے ممکن ہوں گے. یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ ابلیس کی نسل ابتدا میں جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس تھا, پھر تارانوس 144,000 سال پہلے ابلیس شیطان سے اس دنیا میں تھا, پھر اس کی نسل بڑھی, پھر پتہ نہیں چلپا نیس آ گیا, وہ ختم ہوا تو تکی آ گیا, پھر قبازان آ گیا, پھر پتہ نہیں کون کون آیا, حتیٰ کہ آخر پہ پہنچ کے آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ چپ رہا شیطان سب کو دیکھتا رہا, اللہ نے تب کہا کہ نکل جا شیطان مردود لانتی, اور یہ اور وہ. ابلیس کے 5 دوست اس وقت اس کے ساتھ تھے, ایک کا نام صبر تھا, ایک عابر تھا, ایک مصوت تھا, 3 پڑھی لوں, چوتھا واسم تھا, پانچواں زکیوز تھا. یونانی تھے یہ, کہاں سے تھے, ولیعوذ باللہ, سب جھوٹ ہے. سبحان اللہ, آخر پہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابن ماجہ, ابو داؤد, سیوطی, رازی, مستدر کے حاکم, نہج البلاغہ, غرر الحکم, کتاب التوحید اس میں آتا ہے. سب جھوٹ ہے یار, ایک سے ایک بڑا جھوٹ ہے, کوئی نہیں آتا. بخاری میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی, مسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی, ابن ماجہ ابو داؤد میں کوئی چیز نہیں آئی. سیوطی نے کوئی کچھ لکھا ہو تو سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کبھی کبھی ایسی بھی ویبر کی بات کرتے ہیں, راضی بالکل راضی لکھ سکتے ہیں, کوئی بات کہیں لکھی ہوگی ہمارے علم میں, مستدرک حاکم میں بھی نہیں. حاتم کی مستدرک پہ زہبی کا حاشیہ جب تک نہ دیکھ لیں اس کی روایات کو روایت کو نقل کرنے ہی ہم درست نہیں سمجھتے. نہج البلاغہ میں آیا ہو, شرح نہج البلاغہ میں آیا ہو, یہ ایسے ہی ہے جیسے شروحات میں آیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مورنی انڈا کب دیتی ہے, تو ان کا مور روتا ہے اور اس کے آنسو وہ پی لیتی ہے تو پھر اس سے وہ انڈا اس کا ہوتا ہے. ایسے ہی گپے ہیں ساری, یہی وہ چیزیں ہیں نا جو جھوٹ ہے. اسی لیے ہم شدت سے اس جھوٹ کی نفی کرتے ہیں کہ آگے دنیا ساری اب عقل کی ہے, سمجھاؤ کسی کو, وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. جو دوسرا ہوتا ہے جس کو علم بھی نہیں, وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بات ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کافر ہو گئے, یہ ہو گئے, وہ سچ کہتے ہیں نا یار یہ جھوٹ ہے, نہیں ہے چیز. ایک صاحب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد نہیں مانتے تھے, اہل تشیع نہیں مانتے, ان کا تعلق اس سے ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا داماد مانتے ہیں, نہ ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کا داماد مانتے ہیں. انہیں چاہیے اگر وہ شیعہ ہیں تو اپنی کتابیں پڑھ لیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو صاحبزادی تھی ام کلثوم, عمر نے اپنی حکومت اور خلافت ہونے کی وجہ سے جبرن اس بچی پہ قبضہ کر لیا اور نکال کر لے گئے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, یہ ان کے ہاں ہے, لیکن کچھ بھی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے داماد بنے, چاہے خوشی سے بنے ہمارے نزدیک, اور یقیناً یہی بات ہے, اور چاہے تمہارے نزدیک جبر سے بنے, یہ تو اہل تشیع کی اپنی کتابوں میں, اس میں تو پوری آگے عمارت تعمیر کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے معاذ اللہ مظالم کیسے. غدیر خم کا واقعہ بھیا ہم عرض کر چکے بہت تفصیل سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی امارت کے لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا, سورہ توبہ کی جو تفسیر ریکارڈ ہوئی بھی ہے اس کے آغاز میں آپ دیکھ لیجئے گا کیا یہ امامت اور امارت اہل تشیع حضرات کی کتب سے ثابت کی جا سکتی ہیں. بہت کچھ ان حضرات نے بھی تحریر فرمایا. امامت پہ ابھی 3 گھنٹے ہم نے بات کی تھی, بہت سے سوالات جمع ہو گئے تھے. اگر آپ چاہیں تو سن لیں, نہ سنیں تو اچھا ہے. ہمیں کبھی بھی یہ آج تک جی میں بھی کبھی نہیں آئی کہ کوئی ہمیں سنے یا ہم سے پوچھے. نہ سنو یار, اللہ کے اچھے بندوں کی چیزیں سنو یا نفل پڑھو. نوافل کی نماز میں حنفی مقلد کے لیے ارسال الیدین یا رفع یدین کرنا کیسا ہے کہ بندہ یہ نیت کر لے کہ دیگر ائمہ کے اقوال پر بھی عمل ہو جائے. دیکھو بھائی, بالکل کھلے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا اہل تشیع میں بھی ہے اور ہمارے ہاں موالک میں بھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار بھی ایسے نماز پڑھتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن مالکیوں کے ہاں اصل ہاتھ باندھنا ہی ہے. اصل ہاتھ باندھنا ہے, اللہ تعالی کی تعریف میں سبحانک اللہم و بحمدک, یہ جتنی بھی یہ مقام دعاؤں کا ہے اس میں ہاتھ باندھنے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہاتھ کھلے چھوڑ دے قرآن کریم کی تلاوت میں, کیونکہ تلاوت پروردگار عالم کا کلام ہے اور بادشاہ کے حضور ہاتھ باندھنے میں کم ادب ہے اور زیادہ ادب یہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ. ہمارے حنفی فقہا میں امام محمد بھی اس کے قائل ہیں, کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ بڑا شرف ہے ان کے لیے, انہوں نے حدیث امام مالک سے پڑھی اور ان کا کمال یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے انہوں نے 700 احادیث سنی ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کو سننا, کہ وہ زبان کھولیں اور حدیث سنا دیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے تھے, بس ہم لوگ پڑھتے تھے, حضرت سنتے تھے اور بس گھر تشریف لے جاتے تھے. کبھی کسی حدیث میں کوئی بات کہہ دی تو کہہ دی, چپ رہتے. نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے, نہ جمعے کے لیے آتے تھے, نہ عید کے لیے آتے تھے. 10 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے ساتھ سانجی دیوار تھی, کبھی نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ بنو امیہ کے کرتوت کیا ہیں, پر میں اگر نہیں بولتا تو اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے کہ حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولے, اور اگر بولتا ہوں تو پہلے ہی یہ درے مارتے ہیں. ٹھنڈے پانی کی مشکیں امام مالک رحمۃ اللہ پہ کھول دی گئیں, بخار ہی بخار, شدید بخار ہو. اپنے گھر میں رہتے تھے بس. تو اس لیے اصل میں تو ہمارے ہاں امام محمد رحمۃ اللہ اس لیے قائل ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ شاگرد. لیکن یہ دوسری چیز کے رفع یدین, دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اس نیت سے کرتا ہے تو ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ اتنی شدت اختیار کر لیں, مگر نہ کریں. اپنی تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر اس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تعلق میں, ائمہ سے تعلق میں یہ چیز غالب ہے, اللہ اس کو ثواب دے. لیکن لوگوں کے سامنے نہ کرے, لوگوں میں ذہنی آزادی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے فدق کے باغ والا قصہ, یہ بھی ہم کرا چکے ہیں ریکارڈ. علامہ اقبال کی جانب سے جو اشتہار گزشتہ جمعے میں کہا گیا تھا اور مسلمانہ نے ہند سے معاشی امداد کی اپیل کی تھی, اس کی نقل کسی لائبریری سے مل سکتی ہے؟ لائبریریز ہیں ہی کہاں آپ کے یہاں؟ لائبریریز کہاں, مجھے بھی بتانا یار. اسلامک آئیڈیالوجی کون سی لائبریری ہے کہ مزار؟ لائبریریز رہی نہیں بھیا, کہاں ہے میں بھی بتاؤ. 5-10 لاکھ کتابیں تو ہوں نا, یہ کیا 10-20 ہزار کتابیں, وہ بھی کوئی چیز. اس لیے کہ آپ اس تہذیب سے ہی پیدا نہیں ہوئے جس تہذیب میں تعلیم ہوتی تھی. میں ایک موٹی سی مثال مختصر سی دیتا ہوں. جو لوگ 1960-70 کا زمانہ جانتے ہیں ان سے پوچھنا کہ گلیوں میں بچوں کی کتابوں کی ایک لائبریری ہوتی تھی، عمران سیریز اور پتہ نہیں فلانے کے ساتھ کیا ہوا اور حالی پہ کیا گزری، اور وہ 5 پیسے 2 پیسے کی کتاب دیتے تھے، بچے پڑھتے تھے. یہ پنڈلی میں بھی تھا، اسلام آباد تو خیر پیدا ہی بعد میں ہوا، لاہور میں بھی تھا اور کراچی میں بہت زیادہ تھا، گھروں میں ہوتا تھا. گھر میں نا 10 کتابیں 15 کتابیں 20 کتابیں، اور وہ کرنے والے اگر آپ یاد کریں، اگر آپ کو آپ کے والد کو یاد کرو، یہ ہندوستانی ہوتے تھے، پنجابی کبھی نہیں ہوتے تھے، پٹھان تو خیر بالکل ہی پٹڑی سے اترے ہوئے تھے، کبھی بھی یہ ہمیشہ ہندوستانی ہوتے تھے. کراچی میں ہمیشہ ہوتا تھا، اس لیے کہ کراچی میں جو مہاجرین تھے ان کی تہذیب تعلیم کی تھی، ان کی تہذیب آزادی سے بات کرنے کی تھی، ان کی تہذیب میں جب اپنا حق نہ وصول ہوتا ہو تو سازشوں کے ذریعے اپنا حق وصول کرنے کی تھی، کہ سازشیں کرو. وہ ایک پوری خاص تہذیب ہندوستان سے لے کے آئی، یہاں کبھی پڑھنے کی تہذیب پیدا ہی نہیں ہوئی. انگریزوں نے جتنی زمین پہ پاکستان بنوایا تھا یا بنایا تھا، وہ ایسا تھا کہ 300-400 سال تو آرام سے ذرا تم کوئی تہذیب اپناؤ تو پتا چلے. اسی وجہ سے پھر اہل تشیع کا بھی تھا اثر، اسی لیے انہوں نے بانی پاکستان کی، حاجی ہدایت حسین صاحب نے وفات ہوتے ہی غسل دیا، اور فاطمہ جناح فرماتی تھیں کہ کوٹھی کے اندر ہی نماز پڑھ لی. انیس الحسنین مجتہد تھے اہل تشیع کے، وہ بلائے گئے اور انہیں شیعہ طریقے پہ نماز پڑھ لی. کراچی کے ڈپٹی کمشنر ہاشم رضا اور یہ سارے لوگ سرکاری حضرات نے نماز پڑھی اہل تشیع کے مطابق، اور یہ یوسف ہارون فیملی جو ہے نا، ان کے بچے میں خود بتاتے تھے کہ ہمارے دادا یہ کہتے تھے، والد یہ کہتے تھے، ان سب نے جنازہ اندر ہی پڑھ لیا. وہ تو پھر بعد میں اٹھا کر سیاسی جنازہ اور شبیر احمد صاحب عثمانی نے پڑھا. تو ہندوستان سے جو لوگ آئے تھے وہ تہذیبی مختلف تھی، اس لیے کراچی کے لوگ اب بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں. اس لیے ان کے ہاں دیکھیں تو یہ ایم کیو ایم نے شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے ہر مہینے کہیں مشاعرہ ہو رہا ہے، کہیں کتابوں پہ بحث ہو رہی ہے. اب تک دیکھو اردو میلہ کتابوں کا سب سے زیادہ کراچی میں لگتا ہے، اس کو دیکھا دیکھی پھر لاہور اور اسلام آباد میں بھی شروع ہوا، ورنہ کراچی والے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو یہ پوری ایک تہذیب تھی جو آئی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے تعلیم کو ان چیزوں کو، تو ہمارے علاقوں میں کوئی پڑھے لکھے لوگ تھوڑے ہی تھے. یہاں تو اب تک بھیڑ پڑتا ہے، یہاں تو اب تک بٹیرا خوش ہوتا رہتا ہے، یہاں تو اب تک مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے، دیکھا نہیں کبھی؟ چلے جاؤ سارے چکوال میں، ادھر ادھر ہر جگہ. یہ کیا ہے؟ تہذیب نہیں. تو جب ملک کی اکثریت ایسی تہذیب پر مبنی ہو جو صرف ذاتی انا اور ذات میں مشتمل ہو، تو وہاں کہاں لائبریری آپ کو ملے گی؟ یہ آپ، میرا خیال ہے غالباً اقبال اور بھوپال، یہ جو کتاب ہے نا اس میں اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا، باقی وہ اشتہار کہیں مل جائے تو ہمیں بھی دیجیے گا.